الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رمضان شریف کی خصوصیات میں قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالی نے خود فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان ہی کے مہینے میں اللہ تعالی نے اس قرآن پاک کو نازل فرمایا جو ہدل للناس ہے، یعنی انسانوں کی ہدایت کے لیے. میرے شیخ، میرے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دعوت برکاتہم نے فرمایا کہ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے شیخ کے پیر و مرشد ہیں، انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے نام پر خط ہے. جیسے جب کوئی بچہ پردیس میں جاتا ہے تو ابا اس کو ہدایت نامہ دیتا ہے کہ دیکھو بیٹا، ایسے رہنا، ایسے نہ رہنا، فلاں جگہ پر جانا، فلاں جگہ پر نہ جانا، یہ کام کرنا اور یہ کام نہ کرنا، اور اگر کبھی کوئی ضرورت پیش آئے تو میرا فلاں فلاں دوست ہے، اس سے رابطہ کرنا. ہدایت نامہ دیتا ہے بوجہ محبت کے. تو فرمایا کہ قرآن مجید، حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید اللہ تعالی کا اپنے بندوں کے نام 30 پاروں کا خط ہے. یہ عاشقانہ عنوان ہے کہ پردیس میں جا رہے ہو، ہم تم کو وطن سے پردیس میں بھیج رہے ہیں، لیکن تم کو اپنے وطن واپس آنا ہے. اس لیے آدم علیہ السلام سے جو فرمایا اہبطوا، حبوط اس خروج کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد لوٹ کر واپس آنا ہو. حبوط اس خروج کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد لوٹ کر واپس بھی آنا ہو. تھوڑا ایسے کرو پیچھے، تھوڑا ان کو ایسے یوں کرو، قریب قریب ہو جائیں گے، ایک طرف آپ تھوڑا سا یوں ہو جائیں تو تینوں قریب قریب، اور ادھر آئیں، اب یہ ایسے ٹھیک ہو گیا، اب تینوں کی طرف نگاہ ذرا زاویہ ٹھیک ہو گیا. تو فرمایا کہ حبوط اس خروج کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد لوٹ کر واپس بھی آنا ہو. لہذا اس لیے فرمایا احبتو, تو گویا کہ بندوں کو جو دنیا میں بھیج رہے ہیں اس بھیجنے کے بعد لوٹ کر واپس بھی جانا ہے. اور میرے مرشد نے فرمایا کہ جب بچہ پردیس میں جاتا ہے پڑھنے کے لیے تو باپ اس کو ہدایت نامہ دیتا ہے کہ دیکھو بیٹا, تم انگریزوں کے ہاں پڑھنے جا رہے ہو لیکن وہاں کی میمو سے دل نہ لگانا, وہاں کی رنگینیوں میں کھونا مت, وہاں کی چکا چون اور روشنیوں سے مرعوب نہ ہونا, وہاں کے ڈالر اور وہاں کی ڈارلنگ سے مرعوب نہ ہونا. اور دیکھو کلبوں میں شراب خانوں میں اپنی جوانی اور اپنی زندگی کو برباد نہ کرنا, اور ماں باپ کو بھی نہ بھولنا. ہدایت دیتے ہیں, سمجھاتے ہیں. ذرا جب بچہ چلا بھی جاتا ہے پھر بھی ٹیلی فون کر کے خط لکھ کر پوچھتے رہتے ہیں کیا حال ہے, کیسی چیز ہے, کسی چیز کی ضرورت ہے بتاؤ. لہذا اور پھر سمجھاتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی ضرورت پیش آئے, کوئی بات ہو تو میرا فلاں فلاں دوست ہے, اس سے تم رابطہ رکھنا. تو فرمایا یہی قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے پردیس میں بھیجا, ہمیں یتیم نہیں چھوڑا, ماں باپ کو شفقت کرنا اللہ نے سکھایا ہے. دادا اس شفیق مولا نے ہمیں ہدایت نامہ دیا, 30 پاروں کا خط ہے, سمجھا دیا کہ دیکھو بیٹا ایسے رہنا ایسے نہ رہنا, اے بندے تم ایسے رہو, اس خط سے تم ہدایت حاصل کرو, یہ تمہارے لیے روشنی ہے اور تمہارے لیے صحیح راہ پر جمے رہنے کا. اے میاں ادھر ادھر مت دیکھو اور ادھر بیٹھو, تمہارے لیے صحیح راستے پر رہنے کا ذریعہ ہے. ادھر بیٹھو, پیچھے نہ بیٹھو, یہاں سے اور تمہارے لیے ہدایت. اپنی آنکھ اپنی ناک کان اپنے جسم کی غیر اللہ سے حفاظت کر رہا, ہم تم کو دنیا میں غلام بنا کر بھیج رہے ہیں لیکن غلام بن کر مت رہنا, بلکہ وہاں پر اعمال ولایت کر کے ہماری دوستی اور ولایت کو حاصل کرنا. اس پر حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات اور شیخ نے سنائی تھی, فرمایا کہ اللہ تعالی نے عالم ارواح سے ہمیں اس عالم کے اندر بھیجا, وہیں اپنا دوست کیوں نہ بنا لیا کہ ہم وہیں پر اللہ کی دوستی اور ولایت کو حاصل کر لیتے. کہیں آپ کا پتر کہیں گیا ہے, تو عالم ارواح سے یہاں بھیجا, وہیں ہمیں اپنا دوست بنا لیتے. تو میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا کہ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اصل میں عالم ارواح میں روح تو تھی لیکن اعمال ولایت کے لیے اعمال دوستی کے لیے بدن کی ضرورت تھی, کیونکہ روح مجرد روح اکیلی وہ اعمال دوستی اور اعمال ولایت انجام نہیں دے سکتی بغیر بدن کے. لہذا نماز پڑھنی ہے اس کے لیے جسم چاہیے, روزہ رکھنا ہے مزہ روح لیتی ہے لیکن جسم کے ذریعے سے, زکات دینی ہے روح مست ہوتی ہے ہاتھ سے زکات دیتا ہے. لہذا انتقال ہوا زکات ختم. حج کے لیے چلنا ہے, کعبہ شریف کا طواف کرنا ہے, حجر اسود کا بوسہ لینا ہے, ملتزم سے اپنے سینے کو چپکانا ہے, منا میں جانا ہے, عرفات مزدلفہ میں رات گزارنی ہے, اور پھر شیطان کو کنکریاں مارنی ہے منا میں، قربانی کرنی ہے، حلق سر منڈانا ہے، ان سب کے لیے بدن کی ضرورت ہے. اور پھر عاشق کے عشق کا انتہائی مقام کہ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو ہم وفا کر چلے. اللہ کے نام پر اپنی جان کو فدا اور قربان کرنا، اس کے لیے بھی تو بدن چاہیے نا. سر نہیں تھما کے سجدہ کرتے، گردن نہیں کہ گردن کیسے کٹوائیں، پیٹ نہیں ہے روزہ کیسے رکھیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس عالم، اس عالم ارواح سے، اس عالم ناسوت میں جو بھیجا ہم کو، بدن دیا تاکہ اعمال ولایت کی تکمیل ہو جائے. اس اعمال ولایت اور اعمال دوستی کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے بدن عطا فرمایا. روح اکیلی سجدہ نہیں کر سکتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت اور اللہ تعالیٰ کے محبوب و پیارے بندے بن جائیں. اور غلام بن کر آئیں، غلام بن کر رہے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے دوست بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں. اور اعمال دوستی اور اعمال محبوبیت اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کو اپنے مالک اور پالنے والے کو راضی اور خوش کریں. اور پھر دوست بن کر رہیں اور دوست بن کر جائیں. وہاں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس خدرا کش جہان زندہ کن، اگر تو اپنے نفس کی خواہشات کو مار دے، یہ جو گناہ کی تقاضے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے جو خیالات اور تقاضے ہیں، اس کو مار دے، گویا نفس کو مار دیا، تو فرماتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا جب تم اللہ تعالیٰ کے ولی اور اللہ تعالیٰ کے دوست بن جاؤ گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے پاس بیٹھ کر کتنے لوگ اللہ تعالیٰ کے ولی اور دوست بنیں گے. اس لیے فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر تم ایک دوست، تم اکیلے دوست بن جاؤ تو تمہاری وجہ سے کتنے لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت سیکھ لیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے. ایک عالم عالم محبت میں چلا جائے گا ایک شخص کی وجہ سے، کتنے لوگ اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت کو حاصل کر لیں گے. اس لیے اس عالم سے اس عالم میں بھیجا اور ہدایت بھی دی. سبحان اللہ، یہ شفقت اور محبت ہے. جیسے ماں باپ کی شفقت ہوتی ہے، یہاں تک کہ دیکھو کھانا بھی، ہاں عجیب، کھانا بھی ساتھ دیتے ہیں، فریز کر کے دے دیتے ہیں کہ لے بیٹا یہ تیری پسندیدہ ڈش ہے، تجھے وہاں کون بنا کر دے گا، لے یہ لے جا، تجھے پکوڑے بہت پسند ہے نا، رمضان شریف میں تجھے خوب پکوڑے ملیں گے، چل یہ فریز ہے لے جا، بس اس کو نکالنا اور ڈالنا، بس مائکرو میں بھی کرنا ہے، بس گرم تیار ہو جائیں گے. کہ رمضان شریف بغیر پکوڑوں کی گزرتا نہیں ہے. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق کا بھی انتظام کر دیا، رزق اپنے ذمے لے لیا. اللہ علی اللہ، اعلی وجوب کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں یہ وجوب جو ہے یہ وجوب تفضلی اور وجوب احسانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تفضلاً اور احساناً اپنے ذمے واجب فرما دیا کہ تم ہماری بندگی کرو، تمہارا رزق ہمارے ذمے ہے، تم ہمارے بنو، ہم تمہارا کام کریں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یتق اللہ یجعل له مخرجا، کہ جو اللہ سے تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر مصیبت سے خروج، مخرج دکھاتے ہیں، ایگزٹ دکھاتے ہیں اور ہر مصیبت سے نکال دیتے ہیں. اس سے میرے مرشد فرماتے کہ پتہ چلا کہ انسان پر مصیبت جو آتی ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، نافرمانی کی وجہ سے مصیبت آتی ہے. یہاں تک کہ میرے مرشد فرماتے ہیں، ایک بزرگ نے یہ بات فرمائی کہ بیوی بچے بھی مخالف ہو جاتے ہیں، اولاد بھی اپنی نہیں رہتی. اور وہ بزرگ فرماتے ہیں اولاد تو کیا، گدھا بھی بات نہیں مانتا، جانور بھی بات نہیں مانتا. اور جب بندہ اللہ تعالی سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو پھر بیوی بچے بھی اور گدھا بھی جانور بھی بات ماننے لگ جاتے ہیں. اس لیے مخلوق کو اپنا تابع بنانے کا طریقہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار اور تابع بن جائے. جو اللہ کا بن جائے گا مخلوق اس کی ہو جائے گی. اگر ہم اللہ کے نہیں ہوں گے ہمارا کوئی نہیں ہوگا. اس لیے اس کو مصیبت، اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں جب کوئی مصیبت آئے اپنے تقویٰ کو چیک کرو، گڑبڑ ہے موجود، اور اس گڑبڑ کو دور کرنے کا آسان طریقہ وہ کیا، استغفار، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے، تو گناہوں پر توبہ کرے، گناہوں پر معافی مانگے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے، گناہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے کہ آئندہ میں یہ گندے کام نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر آگے انعام کیا ہے، وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے رزق دیں گے، سبحان اللہ، وہ ایسی جگہ سے مولا رزق دے گا کہ تمہارے گمان میں بھی نہیں ہوگا. پتہ چلا رزق میں آسانی کے لیے متقی بن جائے، اور متقی بن جائے تو رزق آسان ہے. کیا کرم ہے مالک کا، یعنی گناہ چھوڑے، ہماری گناہ کرنے میں ہماری ذلت ہے، عزت نہیں ملتی. ہر گناہگار اللہ کی نظر میں تو ذلیل ہوتا ہی ہوتا ہے، مخلوق کی نظر میں بھی ذلیل ہوتا ہے گنہگار آدمی. اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اتنی برکت ہے، اللہ تعالیٰ کیا تو فرما بردار بنتا ہی ہے، مخلوق میں بھی عزت ملتی ہے اس کو. گنہگار آدمی مخلوق میں بھی عزت دار بنتا ہے. جیسے داڑھی ہے، داڑھی ہی ہے، ہر آدمی داڑھی والے سے دعا کراتا ہے بغیر داڑھی والے سے. کیوں جناب، داڑھی والے سے دعا کراتا ہے؟ کوئی بغیر داڑھی والے سے دعا کراتا ہے؟ یعنی بغیر داڑھی والا وہ بھی بغیر داڑھی والے سے دعا نہیں کراتا، وہ بھی اس سے دعا نہیں کرواتا، حالانکہ دونوں ایک جیسے، وہ دعا نہیں کرواتا. میرے مرشد نے سنایا کہ ایک صاحب نے داڑھی رکھی، بیوی نے مخالفت کی. اب مخالفت کی، پریشان ہوئے، خیر چھوڑی نہیں، مشورہ کرتے رہے، چھوڑی نہیں، داڑھی رکھ لی. ایک دن ان کی بیوی نے کہا کہ میرے لیے دعا کرنا. حیران ہو گئے کہ بیوی دعا کے لیے کہہ رہی ہے. انہوں نے کہا میں تیرا میاں اتنا پرانا ہوں، اتنا پرانا تیرا شوہر ہوں، آج تک تو نے مجھے دعا کے لیے کہا نہیں، آج کی دعا کے لیے کہہ رہی ہے. اس نے کہا بات یہ ہے کہ پہلے آپ دعا کے اہل نہ تھے، مثل اہلیہ تھے، اہلیہ کی طرح تھے، یعنی بیوی کی طرح تھے، اب دعا کے اہل بنے. تو بغیر داڑھی والا بھی بغیر داڑھی والے سے دعا نہیں کرواتا، بغیر داڑھی والا بھی دعا داڑھی والے ہی سے کرواتا ہے. لیکن داڑھی کے ساتھ اس کے ساتھ ایک چیز اور مکمل کر لے، مونچھوں کو باریک کر لے، یہ مونچھوں کو باریک کر لے تاکہ صورت اس کی مکمل ہو جائے، نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی طرح مونچھوں کو باریک کر لے. اپنے استاد کو دیکھے، شیخ کو دیکھے، انسان کیسے، شیخ بنانے کا مقصد کیا ہے، بیت ہونے کا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ جیسا شیخ کرے ویسا کرے، شیخ کو دیکھے مونچھیں صاف ہے تو ویسا کرے، کیا لوگوں سے وہ کرتا ہے، اس جیسی شکل بنا، اس جیسا حلیہ بنا، سیکھے ظاہر اور باطن ویسا بنائے، اور اخلاق بھی سیکھے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو یہ جو قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے نام خط ہے، رہنے کا سلیقہ، زندگی گزارنے کا سلیقہ، اور پھر اس پر کرم یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن پاک کو نازل نہیں کیا بلکہ ساتھ ساتھ رسول اللہ بھی بھیج دیا، کیونکہ وہ سمجھے کہ وہ قانون ہے نا، قانون کو سمجھنے کے لیے قانون دان چاہیے جو قانون کی سمجھ رکھتا ہو، لہذا قانون کو سمجھنے کے لیے قانون بنانے والا کا سفیر چاہیے. واہ، اس ارحم الراحمین مولا نے رحمت للعالمین رسول کو بھیج دیا. وہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ایسے کر کے دکھا رہے ہیں. لہذا آپ کی ایک ایک حدیث پاک، حدیث شریف، سنت، یہ قرآن پاک کی شرح ہے، پوری عملی تفسیر ہے. وہ قرآن پاک کو سمجھنا، نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کو دیکھے، قرآن پاک تب سمجھ میں آئے گا. اور وہ ہمیں یہ کیا سمجھے، بس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارثین ہیں، علماء ربانیین اللہ والے، ان کے پاس بیٹھے، جیسا وہ کرے ویسا ویسا کرتا جائے، ظاہر باطن کو سجائے سوارے اس طریقے سے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، سبحان اللہ. اور یہ ہدایت کا رستہ جنت کو جاتا ہے، یہ ہدایت کی جو منتہا ہے وہ جنت ہے، ہدایت کی جو انتہائی آخری منزل ہے وہ جنت ہے. لہذا یہ قرآن پاک پر عمل کرنے والا، یعنی احادیث مبارکہ اور فقہ کو سمجھ کر ان سے اللہ والوں کے ساتھ ان پر عمل کرنے والا، یہ سیدھا جنت میں جائے گا. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ جنت میں پہنچانے، یعنی جہاں سے ہم آئے وہیں پہنچانے کے لیے روٹ بتا دیے کہ دیکھو اس روٹ پر چلو. اس لیے ہر رکعت میں سکھا بھی دیا، ہر رکعت میں یہ دعا ضرور مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، ہر رکعت میں مانگو، ہر رکعت میں یہ دعا مانگو. کیوں بھائی، ہر رکعت میں دعا مانگتے کہ نہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے. اور اس سیدھے راستے کا کیسے پتا چلے گا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ. یہ نہیں اس شرح آسان کر دی، لیکن پورے قرآن مجید کو سمجھنا ہر ایک کے لیے آسان نہیں تھا. جیسے یہ بتا دیا کہ ہدایت کا راستہ وہ ہے کہ جن پر ہم لوگوں نے انعام فرمایا، وہ جس راستے پر چل رہے ہیں تم بھی انہیں اسی راستے پر چلتے رہو، کیونکہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. قانون کی بات ہے، ہر کوئی نہیں سمجھتا، لیکن ہم نے یہ ایک قاعدہ بتا دیا. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، جو ہمارے پیاروں کا راستہ ہے، ہمارے پیارے جس راستے پر چل رہے ہیں بس تم بھی اسی راستے پر چلتے رہو. ذرا بتا دو، دیکھو بھائی بس سیدھا سیدھا چلے جاؤ، بس کوئی ادھر ادھر مڑنے کی ضرورت نہیں، کبھی راستہ بتا دینا، بس جناب یہ جو سڑک جا رہی ہے آپ سیدھے 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 بس اس پر چلتے رہیں، منزل پر پہنچ جائیں گے. ایک تھانے دار نے اپنے سپاہی کو ڈیوٹی پر لگایا کہ دیکھ تیری ڈیوٹی وہ لال بتی تک ہے. اب وہ دیکھ ڈیوٹی بتا کے وہ چلا گیا، پورا ایک ہفتہ وہ سپاہی غائب. ایک ہفتے کے بعد آیا تو اس نے کہا، ارے نالائک، ایک ہفتے سے تو کدھر تھا؟ اس نے کہا، جناب آپ نے تو ڈیوٹی لگائی تھی لال بتی تک. تو کہا، تو لال بتی تک ڈیوٹی لگائی تھی تو تم کہاں چلا گیا تھا؟ کہا، وہ لال بتی اصل میں ٹرک کی تھی، وہ ٹرک پشاور چلا گیا، میں اس کے پیچھے پیچھے تھا. اس لیے ایک ہفتے بعد میں واپس آ رہا ہوں ڈیوٹی پوری کر کے. تو یہ جو ہدایت کا یہ بتا دیا کہ جن لوگوں پر ہم نے انعام فرمایا ان کے ساتھ رہو. وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ جو نبیوں میں سے ہیں. اب نبوت کا دروازہ بند، اب ہمیں نبی نہیں ملے گا. اس لیے نبوت کے جو دعویٰ کرے یہ سب جھوٹے ہیں، یہ کذاب ہیں، نبوت کے دعوے کرنے والا ہے. کیونکہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کا جو نبوت کا دروازہ وہ بند ہو گیا. انعام یافتہ کا جو ایک طبقہ ہے اب ہم ان کو نہیں پا سکتے. ہاں ان کی روشنی ان کی باتیں موجود ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے کہ آپ کی ایک ایک بات امت کے پاس موجود ہے حدیث شریف کی شکل میں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے محدثین حضرات کو، علماء حضرات کو، فقہا کو، کہ محدثین حضرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو لکھ لیا. آپ نے کیا فرمایا، آپ نے کیا عمل کیا، کیا سوال پوچھا، کیا جواب دیا، سب ایک ایک بات لکھ لی. اور پھر فقہا کو جزائے خیر دے اس بات کو سمجھایا کہ لکھا جو ہے اس لکھے پر عمل کیسے کرنا ہے اور کب کرنا ہے، ایک ایک چیز سمجھا دی. لہذا اس فقہ نے، وہ فقہ نے حدیث شریف کی پوری شرح کر دی کہ دیکھو اس پر عمل اس طریقے سے کرنا ہے. کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی جتنی زندگی ہے وہ پوری قرآن پاک کی شرح ہے، تفسیر ہے. لہذا صحابہ نے وہ تمام باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربان جائیے، یہاں تک کہ اتنا تک بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانت ایسے جیسے دانتوں سے روشنی نکل رہی ہے. اب آپ بتائیے، آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ کے آنکھوں کے درمیان ایک رگ تھی، وہ پھڑکنے لگتی تھی، لال ہو جاتی تھی، آپ کا چہرہ مبارک لال ہو جاتا تھا. اتنی تک باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، ایک ایک چیز محفوظ کر لی. آپ نے کیسے کپڑے زیب تن فرمائے ہوئے تھے، کیا حالت تھی، کیا کیفیت تھی. اللہ اکبر، صحابہ نے ایک ایک بات کو آگے پہنچا دیا امت تک. پھر محدثین نے اس کو یکجا کر دیا جس سے احادیث مبارکہ کی کتابیں بن گئی، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، اس طرح ہزاروں احادیث مبارکہ کی کتابیں، سبحان اللہ، سب یکجا ہو گئی، وہ سب جمع کر دیا. پھر اس کے بعد فقہا نے، اب وہ حدیث شریف تو ہے، اب اس حدیث شریف کو کہاں کس موقع پر استعمال کرنا ہے اس کو فقہا نے سمجھا دیا کہ دیکھو ایسے کرو. حدیث شریف میں جو جو خزانے پوشیدہ تھے وہ فقہا حضرات نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام حضرات نے اس سے وہ نتائج کو نکال کر سمجھا دیا کہ دیکھو اس کی یہ معنی ہے. اللہ اکبر، آج امت کے پاس تیار مال موجود ہے، تیار، صرف کھانے کی ضرورت ہے، اس کو محنت بھی نہیں ہے. وہ مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دو چیزیں بڑے مزے کی ہیں، کرنے والا بڑے مزے میں ہوتا ہے، ایک تو مقتدی بھی نماز پڑھنے والا سارے امام کے ذمے، الا بلا برگردن ملا، اس نے کہا اللہ اکبر، آگے پیچھے کھڑا ہو گیا، اب سو رہا ہے جاگ رہا ہے، امام جانے مقتدی کا کیا ہے، مزے سے بس امام کے پیچھے پیچھے مزے ہے. فرماتے تھے بڑے مزے ہیں، کوئی کرنا کچھ نہیں، بس جو کرے امام کرے، مقتدی نے اللہ اکبر کہہ کے بس کیا، اب اس کے پیچھے جیسے جیسے امام پیچھے پیچھے مقتدی، واہ. فرمایا مزے ہیں اس کے، ایک مزہ یہ. اور فرمایا دوسرے مزے کی چیز دعوت ہے، کہ پکانے والا لانے والا سبزی لا رہا ہے، گوشت لا رہا ہے، اور یہ لا کر گھر میں بیوی کے حوالے کیا، اب وہ کاٹ رہی ہے، پکا رہی ہے، تیار، گھنٹوں لگتے ہیں اس میں. کھانے والا آیا، ہاتھ دھوئے، بسم اللہ کہہ کر ہاتھ شروع کیا، آستین کھینچی اور کھانا کھایا، 15 منٹ میں فارغ، چھٹی ہوئی. دعوت کھانا بڑے مزے کی چیز ہے. اس دعوت پر ایک بات یاد آئی، دیوبند شہر جہاں پر یہ دارالعلوم ہے، وہاں پر ایک بزرگ رہتے تھے، یہ واقعہ میرے مرشد نے سنایا. وہاں پر ایک شخص تھا، ایک بزرگ تھے، ان کا کام تھا گھاس کھودنا. وہ شخص کی جب گھاس کھود کر لاتا تھا، اس گھاس کی قیمت ہوتی تھی 6 پیسے، بس اس سے زیادہ لے لیتے تھے وہ 6 پیسے اس زمانے میں. اور عالم یہ ہوتا تھا کہ اس شخص کی گھاس کو خریدنے کے لیے لائن لگی ہوتی تھی. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہ تقوی ہے, تقوی. اگر تاجر متقی بن جائے اس کی دکان کھلنے سے پہلے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے. اس پر ایک واقعہ اور یاد آئے گا, چلو ایک واقعہ اور سناتا ہوں. البن علی گڑھ کا واقعہ یا لکھنؤ کا, ان دونوں میں سے کسی شہر کا واقعہ, 70 کے زمانے کی بات ہے. ایک صاحب ایک اللہ والے سے بیعت, ان کا تیل کا کاروبار. تو عموماً ہوتا ہے کہ ایک جگہ دکان ہو تو ویسی دکانیں دو چار اور بھی ہوتی ہیں. ایک مارکیٹ ہوتی ہے جب بڑی تو ویسی دکانیں دو چار. ان کے پاس ایک ہندو آیا اس شخص کے پاس جو ایک اللہ والے سے بیعت, نیک صالح آدمی. ایک ہندو آیا اور ہندو نے آ کر کہا کہ 70 کے زمانے کی بات ہے کہ مجھے 20,000 روپے کا سامان, یہ تیل ویل چاہیے. 20,000 روپے 70 کے زمانے میں. ایک اچھا دیکھا, ابھی دیکھ بات ہی کر رہے تھے کتنے میں اذان کی آواز آ گئی, ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. انہوں نے کہا بھائی یہ سودا کا, یہ لسٹ لو اپنی لو. بھائی اذان ہو گئی, اب میں دکان بند کروں گا آپ کو. اس نے کہا بھائی مجھے ضروری سامان چاہیے, میں اتنی دور سے آیا ہوں. کہا ٹھیک ہے, لیکن اذان ہو گئی, اب اذان کے بعد کچھ نہیں. انہوں نے کہا اب روب جمایا. اس نے کہا 20,000 روپے کا سودا لوں گا میں. تو کیا فرمایا, رزق اللہ کے ذمہ ہے, یہی سودا برابر والی دکان میں ملتا ہے, آپ وہاں سے لے لیجئے. یہ کہہ کے شٹر گرایا اور رزاق کو خوش کرنے کو چلے گئے, پرواہ بھی نہ کی. میرے شیخ نے یہ واقعہ سنایا اور یہ موجودہ زمانے کی بات ہے, کوئی پرانی نہیں ہے. اس کے بعد جب نماز پڑھ کر آئے تو دیکھا وہ ہندو دکان پر بیٹھا ہوا. اب وہاں ہندوؤں کو لالا بولتے ہیں. مجھے لالا جی خیریت, کیا بات ہے آپ بیٹھے ہوئے؟ کہا تمہارا انتظار کر رہا تھا. کہا لالا جی میں نے تو آپ کو بتایا تھا یہ سودا تو برابر کی دکان میں مل جاتا ہے, آپ نے خامخواہ میں اتنا میرا انتظار کیا, تاخیر ہوئی آپ کو. سمجھایا کہ آپ کو کیا ضرورت تھی میرا انتظار کرنے کی, آپ فلاں دکان سے لے لیتے. تو لالا نے کہا کہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا, میرا من نہیں چاہ رہا تھا. پوچھا لالا جی کیا بات ہے؟ اس نے کہا جب تو دکان بند کر کے تم گئے تو میرے, میں نے کہا کہ دیکھو ایسا عجیب آدمی ہے, یہ چھوڑ کر چلا گیا مجھے اور مجھے سودا لینا تھا. لیکن میرے من نے کہا کہ جو شخص اپنے خدا کا اتنا فرما بردار ہے کہ اتنے بڑے سودے کو خاطر میں نہیں لایا, یہ شخص کبھی مخلوق کو دھوکہ نہیں دے سکتا. بس میرا دل ہی نہیں چاہا کہ میں یہاں سے ہٹوں, میں یہی بیٹھ گیا. مجھے ایسا لگا کہ میرے پاؤں کسی نے پکڑ کے مجھے یہاں بٹھا دیا, جانے نہیں دیا مجھے. آہ میرے مرشد فرماتے کہ تم اللہ کے بن کر دیکھو, اللہ تعالی مخلوق کو تمہارا بنا دیں گے. لہذا وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالی نے میرا رزق بٹھا کے رکھا ہوا ہے. رزاق کو خوش کیا, اللہ تعالی نے رزق کو پاؤں سے پکڑ کر بٹھا دیا, جانے نہیں دے رہے. واہ قربان جائیے مولا پر. لہذا وہ دیا, سودا دے دیا پھر اس کو. تو وہ گھاس کھودنے والے جو بزرگ تھے, لائن لگا کر لوگ کھڑے ہوتے تھے کہ ہمیں گھاس دے دو, 6 پیسے لیتے تھے. 6 پیسے سے زیادہ پوری گھاس کے نہیں لیتے تھے وہ. اور عالم یہ تھا کہ 2 پیسے اپنی ضرورت پر خرچ کرتے تھے, اپنے بچوں وغیرہ کی. اور ایک ان کی بیوہ پھوپھی تھی, غالباً پھوپھی, وہ بھی بیوہ, 2 پیسے اس کو دیتے تھے. اور 2 پیسے جمع کرتے تھے. جب ایک ہفتہ ہو جاتا تو ہر ہفتے اگر 2 پیسے جمع کرے تو کتنے پیسے بنے, 14 پیسے. تو 14 پیسے جمع کر کے چاول اور گڑ خریدتے تھے. اور جمعے کے دن صبح صبح مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ, قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ, حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ, ایسے ایسے اللہ والے اور علماء کی بلا کر ان کے گڑ کے چاول سے دعوت کرتے تھے. تو کسی نے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے یا مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت بڑے بڑے نواب آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں, بڑے بڑے نواب آپ کو بلاتے ہیں لیکن آپ لوگ جاتے نہیں ہیں, لیکن یہ جو شخص بڈھا ہے, گھاس کھودنے والا ہے, غریب ہے, اس کی دعوت کے آپ لوگ اتنے منتظر رہتے ہیں جیسے لالچی ہو بالکل, حالانکہ بڑے بڑے نواب آپ کو بلاتے ہیں آپ نہیں جاتے وہاں پر, اس کا کیا راز ہے؟ اور اس غریب گھاس کھودنے والے کی دعوت کے آپ لوگ منتظر رہتے ہیں, انتظار کرتے ہیں کب جمعہ آئے گا, کب ہم اس کی دعوت کہیں گے. تو جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ یہ شخص حلال کماتا ہے, نیک آدمی ہے اور حلال سے کماتا ہے, اس کے کھانے میں اتنی برکت اور اتنا نور ہوتا ہے کہ وہ نور ایک ہفتے تک ہمارے اندر رہتا ہے, اس کی وجہ سے عبادت میں, اس کی وجہ سے ہمارے پڑھنے پڑھانے میں, اس کی وجہ سے ذکر و تلاوت میں ایک خاص لذت ہوتی ہے, اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے ہم اس کی دعوت کھاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہے رزق حلال کی برکت. حالانکہ گڑ کے چاول کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے, لیکن پتہ یہ چلا حلال کھانے کی وجہ سے کھانے میں ایک نور پیدا ہوتا ہے, لہذا وہ نور کچھ اور ہوتا ہے. اب ان کا ایک واقعہ اور سنیے, اسی بزرگ کا, گھاس کھودنے والے بزرگ کا. ایک مرتبہ یہ بزرگ کے آنے کے وقت سے پہلے میں نے عرض کیا نا, لائن لگی ہوتی تھی, لائن لگی ہوئی تھی کہ وہ اتنے میں وہ بزرگ آئے, ابھی گھاس کھود بیچنا شروع نہیں کی تھی کہ تھانے دار نے اپنے سپاہی کو بھیجا, جاؤ گھاس لے کر آؤ, پیسے بھی دیے, کیونکہ اس زمانے میں جو تھانے داروں کی موبائل ہوتی تھی وہ گھوڑے ہوتے تھے, وہ ان کی موبائل گاڑیاں ہوتی تھی بغیر انڈیکیٹر کے, انڈیکیٹر بھی نہیں ہے نا. تو اب وہ جو تھانے دار سپاہی گیا, یہ مستی ان کو پہلے سے ہوتی تھی, ان کی مستیاں پہلے سے پرانی ہیں, نئی نہیں ہے. اب وہ لائن لگی ہوئی تھی, لائن میں آگے گھس گیا, وہ پوچھا یہاں کیا ہو رہا ہے, کہا یہاں گھاس بیچ رہے. انہوں نے کہا اچھا یہ گھاس میری, گھاس اڑائے اور چل پڑا, پیسے بھی نہیں دیے. مجھے فرمایا ارے بھائی تو گھاس لے, پیسے تو دے. کہا ارے کیسے پیسے, یہ مستی ان کی پرانی ہے, یہ ان کو حرام پرانا لگا ہوا ہے. اب اس نے چل پڑا, وہ بزرگ خاموش, کچھ نہیں فرمایا. اب وہ گھاس لے کر گیا, تھانے دار صاحب کے حوالے کی, جناب یہ, انہوں نے کہا گھوڑے کو ڈالو, گھوڑے کو ڈالا. اب گھوڑا, تھانے دار صاحب ڈیوٹی کر کے آئے تھے, گھوڑا شدید بھوکا, جو گھاس دیکھتے ہی کود پڑتا ہے. اب گھوڑا گھاس کی طرف منہ بڑھایا, واپس منہ پیچھے کر لیا, کھا ہی نہیں رہا. اب اس کے قریب گھاس کی کھاتا ہی نہیں ہے, اس کو جھکایا زبردستی کہ گھوڑا گھاس ہی نہیں کھا رہا. حیران ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ کہ گھوڑا گھاس نہیں کھا رہا, بھوکا اتنا کہ گھاس دیکھتے ہی ٹوٹ پڑتا ہے, اور اب عالم یہ ہے کہ گھاس نہیں کھا رہا. میرے شیخ, میرے پیر و مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا, تھانے دار نے پوچھا کیا بھائی تو گھاس کہاں سے لایا؟ کہا ایک بڈھا تھا گھاس بیچ رہا تھا, وہاں سے اٹھا لایا تھا. اب پیسے نہیں دیے؟ کہا نہیں جناب پیسے تو نہیں دیے تھے. کہا تو عجیب آدمی, تجھے کہا تھا پیسے دے, جانا لائق پیسے دے. اب وہ سپاہی, تھانے دار نے اس کو ڈانٹا, سپاہی پریشان گیا, وہاں پر وہ بڑے میاں بیٹھے ہوئے تھے, کہا ہاتھ جوڑ کر کہا مہربانی کر کے چلو ذرا, یہ پیسے تمہارے گھاس کے, اور وہ ذرا گھوڑا گھاس نہیں کھا رہا. تو فرمائے وہ کھائے گا بھی نہیں گھاس, وہ گھاس کھائے گا بھی نہیں. کیوں؟ کہا بس. اب وہ پیسے دیے, تھانے دار نے کہا لے کر آؤ. تھانے دار کے پاس گئے, تھانے دار نے معافی مانگی کہ جناب یہ نالائق بیوقوف ہے, غلطی ہو گئی, یہ آپ کا پیسہ ہے, وہ 10 پیسے دینے چاہے گا. نہیں نہیں مجھے میرے 6 پیسے چاہیے, اس سے زیادہ نہیں. 6 پیسے لیے اور گھوڑے کی گردن پر ہاتھ ڈال کر کہا, اس کے کان میں کہا, بیٹا میرے پیسے مل گئے, گھاس کھا لے. سبحان اللہ. آہ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے اپنے کو مٹاتا ہے تو پھر جانور بھی اس کی فرما برداری کرتے ہیں. بس گھوڑے نے گھاس کھانا شروع کر دی. سبحان اللہ, یہ کیا ہے؟ رزق حلال کی برکت. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جب ہم کو بھیجا تو ہمارا رزق, ہمارا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس جمع فرمایا ہے, دیتے ہیں. ہر بندے کا رزق مقرر ہے. وفی سمائے رزق حکم وما توعدون, فی ظرف کے لیے آتا ہے نا, تو پتہ یہ چلا کہ تمہارا جو برتن ہے آسمانوں میں ہے. وفی سما, آسمان میں تمہارا برتن ہے جس میں تمہارا رزق رکھا ہوا ہے, جس کا ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے. وہ تمہارا رزق جو تو ہم نے جس کا تم سے وعدہ کیا ہے وہ آسمان کے برتنوں میں رکھا ہے. ہم تھوڑا تھوڑا کر کے تم کو دیتے رہیں گے, گھبراؤ مت. لالا پوچھو ان بڑے میاں سے, یہ جو بڈھے یہاں بیٹھے ہیں, پوچھو ان سے کیا اتنی زندگی گزر گئی کھانا ملا کہ نہیں ملا, جبکہ اسباب رزق کے نہیں تھے. ارے میاں, رزق کے اسباب ہوں تو کھانا ملنا کون سا کمال کی چیز ہے. کمال یہ ہے ہر طرف اندھیرا, کچھ نہیں پتا, کچھ جیب میں نہیں ہے, لیکن روٹی ملی کہ نہیں ملی, اور ایسی ایسی جگہ سے ملی, عزت سے ملی کہ تصور میں نہیں ہے. کیوں جناب؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی روٹی بند ہوئی؟ سبحان اللہ. لیکن بندہ گھبراتا ہے, ہائے پتہ نہیں کیا ہوگا, کل ہم کہاں سے کھائیں گے. ظالم 50-50 سال سے کھا رہا ہے, 40-40 سال سے روٹی کھا رہا ہے, پھر روزانہ کہتا ہے پتہ نہیں کل ہم کہاں سے کھائیں گے. ارے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے, تم سے جو ہم نے رزق کا وعدہ کیا ہے وہ تمہارا موجود ہے, آسمان کے برتنوں میں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو, اللہ تعالیٰ چاہتے تو رزق ہمیں ایک ساتھ دے دیتے. وہ کیسے عالم ہوتا, ادھر بچہ پیدا ہوا, ادھر ٹرکوں کی لائن لگ گئی. جی کیا ہے جی؟ گندم کے ٹرک آئے ہیں. کس کے لیے؟ وہ جو بچہ پیدا ہوا ہے نا, وہ سب اس کے گندم کے ٹرک ہیں, کہ زندگی بھر میں جو گندم کھائے گا یہ ساری گندم اس کی. تھوڑی دیر میں بھینسیں چلی آ رہی ہیں, کہ بھینسوں سے دودھ جو ہے یہ سب جو ہے دودھ کے ڈبے, کہ یہ جتنا دودھ پیے گا یہ سب دودھ ہے. دیکھا تھوڑی دیر میں چینی چلی آ رہی ہے, چینی کے ٹرک کے ٹرک, جتنی شکر زندگی بھر میں استعمال کرے وہ شکر, روئی, کپاس, کپڑا, وپڑا. پتہ چلا لائن لگی ہوئی ہے یہاں سے لے کر حیدرآباد تک, اور پتہ نہیں اس سے کہاں سے آگے تک لائن لگی ہوتی, ٹرک کے ٹرک کھڑے ہیں. کیوں؟ یہ جی بچے کا ساری زندگی کا رزق, اس کا کپڑا اور اس کے جو کھانا پینا سب کچھ یہ ہے. اب بتائے لوگ بچے کو سنبھالتے یا کھانے کو سنبھالتے؟ کیا عالم ہوتا, بچے کو سنبھالتے کہ کھانے کو؟ اب سب گندم جمع کر رہے ہیں, بھائی چوہے نہ کھا لے. کہ جی بچہ پہلے ہی مر گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کی روٹی چوہے نے کھا لی تھی. قربان جائیے, اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ حفاظت سے رکھا ہے, چوہا نہیں کھاتا, کوئی چراتا نہیں ہے. وہ تو جو رزق ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے, اب وہ چوری ہو جاتا ہے نا, تو یاد رکھے وہ ہمارا تھا ہی نہیں, کھو گیا, گم ہو گیا. اگر ہمارا ہوتا ہم تک ضرور پہنچتا. لہذا بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے, دو دوست آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں, وہ کہتا ہے دیکھیے میں کھاؤں گا مجھے دینا, جلدی سے اٹھاتا ہے, کچھ ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے اور وہ مزے سے اٹھا کر کھا لیتا ہے, کہا یہ تیرا تھا ہی نہیں, تھا ہی میرا. اور برس کے بعض مرتا ہوتا ہے وہ دونوں لگے ہوئے ہوتے ہیں, تیسرا آ کر کھا لیتا ہے. کیوں؟ وہ رزق اس کا تھا. ایسا ہوتا ہے نا, اللہ اکبر, دانے دانے پر نام لکھا ہوا ہے کہ یہ کس کا ہے, یہ اللہ جانتا ہے. تو میرے پیارے دوستو, اللہ تعالیٰ نے جو رزق کا وعدہ فرمایا وہ ہمیں مل کے رہے گا, لیکن اللہ کا احسان عظیم ہے, اگر بچے کے پیدائش کے ساتھ ساتھ کھانا بھی ہمیں مل جاتا کہ لو جی سنبھالو, کہاں سنبھالتے؟ بچے کو سنبھالے, رزق کو سنبھالے. قربان جائیے اس مولا پر. اس لیے میرے مرشد نے سنایا کہ میرے شیخ اپنے مرشد کے ساتھ 17 برس اپنی جوانی کے گزارے, جوانی کو اللہ پر فدا کیا. آج دیکھتے ہیں کہ بڑے جوان حضرت سے دین سیکھ رہے ہیں. فرمائے کہ ایک دن حضرت صبح ناشتہ نہیں فرماتے تھے, حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ, 1 بجے کھانا کھاتے تھے, رات 3 بجے سے لے کر صبح 11 بجے تک عبادت کرنے کا حضرت کا معمول, پھر 1 بجے کھانا کھاتے تھے. اور کھانا کیا کھا رہے ہیں؟ ارہر کی دال, جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے, اپنی بیوی سے کہا اس نے, شاعر نے, پکاؤ گی جس دن تم ارہر کی دال, پکاؤ گی تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے. شاعر نے اپنی بیوی سے کیا کہا؟ بیوی سے کہا کہ پکاؤ گی جس دن تم ارہر کی دال، پکاؤ گی جس دن تم ارہر کی دال، سمجھ لو اسی دن میرا انتقال. اگر دال پکائی تو بس سمجھنا گوشت کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن زیادہ گوشت کھانا یہ فائدہ مند چیز نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا. پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں کہ گوشت کی کثرت اچھی نہیں ہے، زیادہ گوشت کھانا اچھی چیز نہیں ہے. اس لیے تو بقرا عید سال میں ایک دفعہ رکھی کہ خوب کھاؤ گوشت، لیکن سال میں تین دن کھا لو. اگر پہلے کیا ہوتا تھا، پہلے ڈیپ فریزر نہیں ہوتے تھے، تین دن لوگ خوب کھاتے تھے، کھاتے بھی تھے کھلاتے بھی تھے. اب سب کھاتے تو ہیں، کسی کو کھلاتے نہیں ہے، سب ڈیپ فریزر میں رکھ لیتے، چھ چھ مہینے کھاتے رہتے ہیں، کنجوس کہیں گے. اب چھ چھ مہینے تک گوشت چلاتے ہیں. پہلے ہوتا تھا غریبوں کو دے رہے ہیں، رشتے داروں کو دے رہے ہیں، پڑوسیوں کو دے رہے ہیں، سب تقسیم کر دیتے تھے. کیوں؟ کیونکہ گوشت خراب ہو جاتا تھا. اور اب عالم کیا ہے، اب ڈیپ فریزر خرید لیں، بجلی آ گئی ہے، ڈیپ پیسہ آ گیا ہے، ڈیپ فریزر خرید لیا ہے، اب سارا گوشت کاٹ کے ڈیپ فریزر میں رکھ دیتے ہیں سرد خانے میں، اور چھ مہینے تک ٹھوستے رہتے ہیں. گوشت کھانا، کثرت سے گوشت کھانا یہ فائدے کی چیز نہیں ہے میرے دوست، اس میں نقصان ہے. اس جو گوشت کثرت سے گوشت کھانے کی جو بیماریاں ہیں، ان بیماریوں میں سچا بیماری یہ ہے کہ انسان کا جگر خراب ہو جاتا ہے. یہ حکیموں کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، اپنے اور آپ کے فائدے کے لیے. جگر خراب ہوتا ہے، اور اس کی خرابی سے یہ پیلیا، ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی، یہ بیماریاں اسی سے بنتی ہیں، کثرت گوشت خوری سے. دوسری بیماری میدا خراب ہو جاتا ہے، پیٹ میں درد اور میدے کی بیماری یہ کثرت گوشت سے ہوتی ہے. ایک تو گوشت کھانا، اور دوسرا نوالوں کو چبا کر نہ کھانا، بس منہ میں نوالا ڈالا، ایک تو نوالا اتنا بڑا لیں گے کہ منہ ایسے کھولے، یہ عجیب ہے کہ، اور پھر اس کے بعد چار نوالوں کا ایسے کیا اندر اتار دیا، اس سے میدے کو تکلیف ہوتی ہے. اور پھر تیسرا فائدہ اس سے یہ ہوتا ہے، سی این جی پمپ کھول سکتا ہے، کیونکہ گیس کی بیماری ہو جاتی ہے. سی این جی اسٹیشن کھول لے، پائپ لگائے، گاڑی میں ہوا بھرنا شروع کر دے. تیسرا نقصان گوشت خوری کا یہ ہے، وہ کیا نقصان ہے کہ گیس کی بیماری، میدا خراب، جگر خراب، میدا خراب اور گیس کی بیماری ہوتی ہے یہ. اور شعبان میں ایک تو پٹاخے وہ پھوڑتا ہے، دوسرے پٹاخے یہ پھوڑتا ہے. گیس کی بیماری، میدا خراب، پیٹ میں درد ہونا، میدا خراب ہونا، یہ بیماری پیدا ہوتی ہے. تین بیماری ہو گئی. چوتھی بیماری یہ ہے کہ بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں، بال بھی جلدی سفید ہو جاتے ہیں، یہ گوشت کھانے سے، زیادہ گوشت کھانے سے یہ بات ہوتی ہے. یہ حکیموں کی بات ہے کہ کہتے ہیں کہ بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں. اب وہ عمر چھوٹی ہے، بال سفید ہو گئے، پھر کیا کرتا ہے؟ پھر ڈسٹمپر کرتا ہے، رنگ روغن، بالوں کو کالا کرنا یہ خود گناہ ہے، حرام ہے یہ بالوں کو کالا کرنا. چار بیماری. اور پانچویں بیماری یہ ہے کہ یہ جو گوشت ووشت ہے نا، یہ لٹک جاتا ہے، جھریا جس کو کہتے ہیں، جھریا پڑنا، یہ گوشت لٹک جاتا ہے، یہاں پر جھریا پڑ جاتی ہے، ایسے یہ جسم ہے، یہ بھی گوشت خوری سے زیادہ ہوتا ہے. اور چھٹی بیماری ہے کہ اس آدمی کے اندر غصے کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، غصے کا مرض اس سے پیدا ہوتا ہے، یہ گوشت خوری سے بھی ہے یہ ذات. اس لیے کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے. تھوڑا سا آپ ادھر ہو جائیں، ادھر آئیے. کیا ہے ماشاء، سمجھ میں آئے نا؟ یہ سب گوشت کھانے کے فوائد ہیں.
ایک تو جگر خراب ہوتا ہے, کثرت مراد کثرت ہے, کیونکہ وہ حدیث شریف بس ایک یاد کر لی, جی گوشت کھانے کا سردار ہے. ارے بھائی یہ بھی تو یاد رکھو, بیماری بھی تو وبا لے جانا, اور صحابہ کا عمل بھی تو یاد رکھے کہ ایک یہودی حکیم آیا, چھ مہینے تک بیٹھا, چھ مہینے ایک مریض نہیں آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں چھ مہینے سے ہوں, میں کلینک پہ مکھیاں مارتا ہوں, کوئی آتا ہی نہیں ہے. مکھی مارنا بھی ایک فن ہے, ہر آدمی مکھی نہیں پکڑ سکتا نہ مار سکتا ہے, یہ بھی ایک فن ہے. چھ مہینے سے میں کہا کہ مکھیاں مار رہا ہوں لیکن کوئی مریض نہیں آتا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ بیمار نہیں ہو سکتے. وجہ یہ ہے کہ جب ان کو بھوک لگتی ہے تب وہ کھانا کھاتے ہیں, اور بھوک ابھی باقی ہوتی ہے کہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں, اس لیے یہ بیمار نہیں ہو سکتے. تو پتہ یہ چلا, اور ہمارا حال ہے ٹائم دیکھ, وہ 12 بجے, ارے بھائی جلدی روٹی لاؤ مجھے کچھ ہو رہا ہے, اب ٹائم دیکھ کر کھانا کھاتے ہیں. ایک تو یہ کام, پھر دوسرا کام جو ہماری وہ یہ کہ کھانا کھاتے ہی سو جانا, یہ بہت بڑی بیماری ہے. اور پھر گوشت کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہیں جس کے احتیاط ہمارے لیے اچھی چیز ہے. دادا صاحب ایک حدیث شریف یاد نہ کریں کہ گوشت کھانوں کا سردار ہے, ذرا دوسری بھی نعمتوں کو یاد رکھیں. اچھی ہے, مبارک ہے گوشت کھانا, یہ تو ماشاءاللہ انسان ہے دعوت میں کھلاتا ہے, اچھی کا اچھا بات ہے, لیکن دوسری غذائیں بھی استعمال کرنی چاہیے تاکہ سب چیزوں میں اعتدال پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے میرے مرشد نے, تو میں سنا رہا تھا اپنے شیخ کی بات کہ میرے شیخ نے فرمایا کہ میرے مرشد حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ ارہر کی دال چپاتی اور چٹنی کے ساتھ, ٹماٹر کی چٹنی کے ساتھ ارہر کی دال کھا رہے تھے, دال اور نوالا کھا کر ایک دو نوالے کے بعد فرمایا میرے شیخ کا نام لے کر کہ حکیم اختر مجھے اس میں بریانی کا مزہ آ رہا ہے, دال میں بریانی کا مزہ. حضرت فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ کو دال میں بریانی کا مزہ آ رہا ہے, تو فرمایا کہ بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے ہاتھ سے کھلا رہے ہیں. تو حیران کہ حضرت آپ تو اپنے ہاتھ سے کھا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ہاتھ سے کیسے کھلا رہے ہیں, آپ تو اپنے ہاتھ سے کھا رہے ہیں. فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اس ہاتھ میں پوشیدہ نہ ہو گویا کہ تو ہمارا ہاتھ کیسے اٹھ سکتا ہے, ابھی فالج ہو جائے یہ ہاتھ اٹھ سکتا ہے, لہذا اس ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کی دیوی طاقت موجود ہے. اب اس ہاتھ سے نوالا بنا کر جو میں کھا رہا ہوں, در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اللہ تعالیٰ کی عطا اور اللہ تعالیٰ کی دیوی طاقت اس ہاتھ میں موجود ہے, گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ہاتھ ہے یہ, تو اس ہاتھ سے میں کھا رہا ہوں اس لیے مجھے بریانی کا مزہ آ رہا ہے. پھر فرمایا کہ بتاؤ ذرا اگر مجنو کو ساری دنیا کی لیلائیں قورمہ بریانی چکن کڑھائی کباب مزے مزے کی چیزیں بھیجے, اور اس کی اپنی اصلی جو اس کی لیلا ہے وہ اس کے لیے سوکھی روٹی اور چٹنی بھیج دے اس کی لیلا, اور ساری دنیا کی اس کی حسینائیں اس کو بریانی کباب اور کوفتے اور کڑھائیاں سب بھیجیں, بتاؤ اس کو کس میں مزہ آئے گا, لیلا کے دیوی سوکھی روٹی اور چٹنی میں یا بریانی اور کباب میں, بتائیے سوکھی روٹی میں مزہ آئے گا نا. فرمایا کہ بس ہمارے مولا کی طرف سے جو ہم کو نعمت مل رہی ہے یہ ہمارے لیے بریانی اور کباب سے بڑھ کر ہے. اس لیے میرے شیخ نے ایک بات سمجھائی, فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے مانگو شامی کباب بریانی مانگو کہ اللہ مجھے اعلیٰ کھانا کھلائیے, لیکن راضی رہو چٹنی روٹی پر, اگر وہ تمہیں دال کھلا دے راضی رہو کہ اللہ تعالیٰ آپ نے بھیجا بس دال کھا لیں گے, یہ ان کی مرضی ہے. مانگو کڑھائی مانگو اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا مانگو اور راضی رہو چٹنی روٹی پر, جو دے دے وہ کھا لو بس, اور مانگو شامی کباب مانگو ساری دنیا کی بادشاہت کہ اللہ مجھے ساری دنیا کا بادشاہ بنا دے, اور راضی رہو فقیری پر, پتہ چلا سائیکل بھی نہیں ہے, راضی رہے اس پر. پر یہ ہے رضا بالقضا, بندگی ہے میرے دوستو اس کا نام, کہ مانگو اعلیٰ سے اعلیٰ لیکن جو عطا فرما دے بس سمجھو یہ میرا مالک یہ دینا چاہتے ہیں مجھ کو، لہذا اس پر راضی رہ. یہ نہ کرو کہ فلاں چیز فلاں کو کیوں دی یا وہ چیز مجھ کو کیوں نہیں دی، یہ نہ کرے. بس مخلوق کی طرف نگاہی نہ رکھے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں جو ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ملتا ہے، اور اللہ سے جھگڑا کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ اپنا نقصان ہے، اپنے ایمان کا نقصان ہے، اپنی زندگی کا نقصان ہے. بس جو دے اس پر راضی رہے. ہاں دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مانگے اللہ میاں مجھے بھی چکن کڑھائی کھلا دیجیے، اللہ میاں کوفتہ بریانی کھلا دیجیے، اور فلاں فلاں چیز کھلا دیجیے، مجھے بھی ذرا بڑھیا والی پاپلیٹ مچھلی کھلا دیجیے. دعا مانگے، اب دعا مانگ کر بیٹھے، جو آ جائے وہ کھا لے. بس مخلوق سے لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جو ہماری جو رزق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمانا چاہتے ہیں وہ ہمیں ملے گا. مخلوق سے لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جو مل جائے وہ کھا لے. صحیح ہے نا جی؟ تو ہمارا رزق بھی میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، ہمیں دنیا میں بھیجا، ایک تو قرآن پاک کی صورت میں ہدایت نامہ عطا فرمایا، اور پھر ہمارے رزق بھی اللہ نے انتظام کر دیا. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہم دنیا کے نہیں ہیں میرے دوستو، ہم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کا بن نہیں بھیجا. اگر ہمیں اس دنیا میں محنت کرنے کے لیے بھیجا ہوتا تو دنیا میں جتنی محنت کر کے جو کمایا، جو کچھ حاصل کیا، سب ساتھ لے کر جاتے، بنگلہ بھی لے کر جاتے، گاڑی بھی لے کر جاتے، روپیہ پیسہ کپڑا زیور سونا چاندی سب ساتھ لے کر جاتے. کوئی مردہ لے کر جاتا ہے کچھ اپنے ساتھ؟ لہذا مال کے لیے نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو، اعمال کے لیے پیدا کیا. اس لیے اعمال کی فکر کریں. باقی مال اس لیے دیا کہ تم دنیا میں رہ رہے ہو، چلو اس کو استعمال کرو. مال کو استعمال کرو، کیسے استعمال کرو؟ اپنے لیے کھانا پینا لاؤ، لباس لو، اپنے بیوی اپنے بچے اپنے ماں باپ ان کو دوائی، ان کی ضرورتیں، ان کا لباس کھانا پینا، مکان بنا لو رہو. اور زیادہ مال ہے اپنے پڑوسی کو دو، اپنے رشتہ داروں کو دو، غریبوں پر خرچ کرو. سال پورا ہو جائے زکات ادا کرو. یہ نہ کہو، یہ نہ سوچو ہائے میرا مال کم ہو جائے گا. برکت ہے وہ، زکات ادا کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے. اور زکات ادا کرنے کا جو ادا نہ کرنے کا وبال جو ہے وہ خود ایک جان لیوا ہوتا ہے. اس لیے زکات کی چاہے دل میں تکلیف بھی ہو لیکن زکات دینا مت چھوڑو. دیکھو زکات دینے تکلیف ہوتی ہے نا. ایک عالم نے حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت زکات تو دیتا ہوں لیکن دل میں تکلیف بہت ہوتی ہے کہ ہائے مال جا رہا ہے. حضرت نے فرمایا کہ آپ کو ڈبل اجر ملے گا. حضرت نے پوچھا اچھا اس تکلیف کی وجہ سے آپ زکات دینا چھوڑ دیتے ہیں؟ کہا نہیں حضرت، دیتا تو ہوں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم سمجھ کے دیتا ہوں لیکن تکلیف ہوتی ہے. فرمایا آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، ایک تو زکات ادا کرنے کا ثواب اور ایک دل کے خلاف کرنے کا ثواب. جیسے روزہ رکھنے سے تکلیف ہوتی ہے نا، انسان ہے جان جاتی ہے، لیکن کیا سمجھے؟ یہی سمجھے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس آدمی نے روزہ رکھا حالت ایمان میں اور اس لالچ میں کہ مجھے ثواب ملے گا. یہ لالچ ہے کہ جان کو تکلیف تو ہو رہی ہے، جان کو تکلیف ہو رہی ہے لیکن میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے گا. چلو جان دے دی، جان دی ہوئی انہی کی تھی، جان دی ہوئی انہی کی تھی، اور حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ثواب کی لالچ میں روزہ رکھ رہا ہے. بس اب اس پر کیا فرمایا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گناہ تمام جو پہلے وہ بخش دیے جائیں گے. کیا انعام عظیم ہے. تکلیف ہو رہی ہے لیکن اب کیا روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، اور اپنے جو دل کے خلاف کیا اس کا بھی ثواب ملے گا. اسی طرح سے تراویح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے تراویح پڑھی رمضان میں قائم کیا راتوں کو، لیکن 20 رکعت پوری پڑھے، 20 رکعت پوری پڑھے اور پورے رمضان شریف پڑھے، دو باتیں ہیں. ایک تو 20 رکعت پوری پڑھنا، رمضان میں تراویح کتنی پڑھے؟ 20 رکعت پوری. اور پھر پوچھتے بھی ہیں یار تمہارے امام صاحب کتنی دیر میں نماز پڑھاتے، تمہارے تراویح کے حافظ جی کتنی دیر میں تراویح ختم کرتے؟ کہا وہ تو پونے گھنٹے میں، 40 منٹ میں، تیز گام چلاتے، تیز گام، بلکہ تیز گام بھی پیچھے رہ جاتی ہے. ہاں یار یہ اچھے ہیں، یار ہمارے امام صاحب تو بہت دیر لگاتے ہیں، مولوی صاحب پتا نہیں بیوی سے لڑکے آتے ہیں کہ گھر جانے کا نام ہی نہیں لیتے. اس لیے تلاش کرتے ہیں کہ کہاں تراویح جلدی ہوگی. دو چیزیں دیکھتے ہیں، ایک تو تھوڑے دن کی ہو کہ 3 دن پڑھ کے اللہ میاں تراویح ختم، اب چھٹی، اب پورے رمضان شریف تراویح کی چھٹی. ایک تو یہ غلطی، اور پھر دوسری وہ عالم یہ ہوتا ہے وہ تراویح بھی کیسے پڑھتے ہیں، پہلی رکعت میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں بالکل آرام سے بیٹھے ہوئے، اب وہ جو حافظ جی ہیں وہ بھی پہلی رکعت میں خوب کھینچتے ہیں، یہ پتا ہے سارے لوگ تو بیٹھے ہوں گے، ایک میں ہی پڑھ لاؤں گا، پیچھے سارے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. پھر اس کو پتا ہے کہ سارے سو رہے ہیں، اب ان کو اٹھانا بھی ہے، پھر اپنی رفتار آہستہ کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ پڑھتا ہے یا ایھا الذین، پہلے کچھ نہیں، کوئی نہیں سمجھ رہا ہوتا، چھلانگ مار کے آگے بھی جا رہے ہوتے ہیں، کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، بس ایک ہوتا ہے پیچھے. وہ جیسے کسی نے پوچھا نا، ایک کمپاؤنڈر سے پوچھا، وہ نہیں کیمسٹ میڈیکل اسٹور والے سے پوچھا، یار ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ جو ڈاکٹر جو لکھتا ہے یا تو ڈاکٹر سمجھتا ہے یا تم سمجھتے ہو، تیسرے کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ لکھا کیا ہے، یہ کیا لکھا ہوتا ہے. اس نے کہا اس میں لکھا ہوتا ہے کہ میں نے تو بیوقوف بنا لیا، تیری باری ہے. ڈاکٹروں کی لکھائی سمجھ میں نہیں آتی. ایک ٹیچر نے، ایک استاد نے اپنے طالب علم شاگرد سے کہا یہ تم کیسی خراب رائٹنگ لکھتے ہو، تمہارے ابا سے شکایت کروں گا میں. اس نے کہا سر میرے ابا سے کچھ نہ کہیے گا، میرے ابا کہتے ہیں کہ تو بیٹا بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے گا، کہ سمجھ میں کسی کی نہیں آتا کہ لکھا کیا ہے، گھسیٹا خان، اور صرف وہ میڈیکل اسٹور والا سمجھتا ہے. اب وہ تراویح کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی، پھر آخر میں جب سجدہ کرنے کا، رکو کرنے کا وقت آتا ہے، پھر آہستہ گاڑی کرتے ہیں اپنے، یہ پھر اب سب کو سمجھ میں آنے لگتا ہے، اس سے سب سمجھ جاتے ہیں، الارم بج گیا، چلو بھائی اب امام صاحب جو ہے رکو میں جانے والے ہیں، اب سب جلدی سے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ تو تراویح ہے. پھر دوسری رکعت تھوڑی چھوٹی پڑتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ لوگ چھوڑیں گے نہیں، دھوکہ دیا تو. لہٰذا پہلی رکعت میں پورا پتا نہیں آدھا آدھا پارا، پون پون پارا، ایک ایک پارا پر ڈالتے ہیں. پھر دوسری رکعت میں ایک رکو پڑھیں گے، آدھا رکو پڑھیں گے، چند آیتیں پڑھیں گے، کہ بےچارے لوگوں کو اذیت اور تکلیف نہ ہو. تو میرے پیارے دوستو، یہ جو تراویح ہے، آپ سوچیں قرآن پاک کا ایک حق ہے، اللہ کا کلام ہے، کتنے بڑے مالک کا کلام ہے یہ قرآن پاک، جس پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو قرآن، جو رمضان شریف میں تراویح پڑھے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی لالچ میں، احتسابن ثواب کی لالچ میں. سبحان اللہ، کیا ترجمہ کیا. تو اس کے لیے کیا غفر لہ ما تقدم من ذنبی. لہذا تراویح کے لیے یہ تلاش کرنا، 3 دن، 5 دن، 6 دن، 10 دن، کوئی آدمی عذر ہے تو اس کی اور بات ہے، کوئی عذر ہو کہ جیسے سفر پر جانا ہے، لیکن اس میں بھی رعایت یہ ہو کہ قرآن پاک سمجھ میں آتا ہو، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رب قاری القرآن، بعض قرآن پاک کے قاری ایسے ہیں، قرآن پاک پڑھنے والے ایسے کہ قرآن پاک ان پر لعنت کرتا ہے، ایسے قرآن پاک پڑھنے والے ہیں کہ قرآن پاک ان پر لعنت کرتا ہے. اور اگر کوئی مقتدی یا کمیٹی والے کہیں حافظ جی سے جلدی جلدی پڑھو، جلدی جلدی پڑھو، ختم کرو ورنہ ڈنڈا لے کے تمہاری پٹائی لگائیں گے ہم اگر دیر کی، تو پھر وہ لعنت صرف قاری پر نہیں ہوگی، وہ مقتدیوں پر بھی لعنت ہوگی. حافظ سے کہے کہ بھائی صاحب ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، آپ آرام سے قرآن مجید کے حق ادا کرنے کی کوشش کریں. حق ادا کر نہیں سکتے ہم لوگ، لیکن اپنی طرف سے کوشش تو کر سکتے ہیں نا. اس لیے قرآن پاک تراویح پڑھنے میں اس چیز کو نہ دیکھے کہ تین روزہ چھ روزہ ہوگی, پھر اس کے بعد گویا کہ تین روزہ چھ روزہ کا پڑھنے کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ پھر تراویح چھٹی بس. نہیں مولوی صاحب ایسی نہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں, ہم چھٹی نہیں کرتے, پھر ہم کیف و مستی حاصل کرتے ہیں. وہ کیسے کیف و مستی؟ جی الم طرح کیف پڑھتے ہیں, الم طرح کیف میں ہے نہیں کیف و مستی, ہم وہ کیف و مستی حاصل کرتے ہیں. اور وہ کتنے منٹ کی؟ وہ بھی پندرہ منٹ کی. یہ عالم, اس لیے قرآن پاک انشاءاللہ ایسے لوگ ملیں گے آپ جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک کو ہم اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. دادا حافظ جی ہو اس سے کہے کہ بھائی آپ آرام سے پڑھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تھوڑی ہماری ٹانگوں کو ہی تکلیف ہوگی نا, اجر نہیں ملے گا. اسی لیے تو چار رکعت کے بعد ترویح رکھا, چار رکعت کے بعد ترویح اسی رکھا, آرام مل جائے, تھوڑی دیر بیٹھ کے ذرا اپنی ٹانگیں وانگے دبا لے. لہذا آپ یہاں تراویح پڑھ کے دیکھیں, انشاءاللہ ٹانگیں دبانے کا موقع ملے گا. اور ہم کوشش کرتے ہیں, اپنے قصور پر اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ اگر ہم اس کوشش میں کمی کوتاہی کریں تو ظاہر بات ہے گردن پکڑی جائے گی, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, لیکن کوشش کریں. کیا غنہ مدہ قرآن, اور ایک قرآن پاک کا رمضان شریف میں یہ بھی رکھے, ایک تو قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کریں لیکن ساتھ ساتھ قرآن پاک سیکھ بھی لیں. سیکھنے سے مراد یہ ہے کہ ہم کتنے زمانے سے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارا قرآن مجید درست نہیں ہے. یہ قرآن پاک کے حقوق میں سے ہے کہ قرآن پاک کا غلط پڑھنا یہ گناہ ہے. لہذا پہلی آیت سے سمجھا دیا ہم کو کہ دیکھو قرآن پاک کا صحیح پڑھنا کتنا ضروری ہے. پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. یہ پہلی آیت ہے, پہلی آیت سے سمجھا دیا الحمدللہ ہا ہے ہا. اگر کسی کو اس نے اس کو ہا کو ہا پڑھ دیا تو معنی بالکل الٹے ہو جاتے ہیں. اب الحمدللہ کے کیا معنی؟ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں, یہ الحمدللہ کے معنی ہوئے. اور اس کو الحمدللہ کے بجائے الحمدللہ پڑھا تو نعوذ باللہ معنی بالکل, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, نقل کفر کفر نہ باشد. وہ کیا معنی بنتے ہیں کہ گویا کہ تمام نقائص نعوذ باللہ اللہ کے لیے. بتائیے کفریہ معنی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اس لیے قرآن مجید کو سیکھیں میرے دوستوں. اب دیکھیے قاف ہے, ایک موٹا قاف ہے اور ایک پتلا قاف ہے. اب موٹے قاف سے قلبن, قلب اس کے معنی دل کے ہیں, اور جو پتلے قاف سے ہے قلبن اس کے معنی کتے کے ہیں. اب فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور قرآن مجید میں یہ دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں, قلب بھی اور قلب بھی, تو اس لیے معنی بدل جاتے ہیں, اس لیے ان کو سیکھنا ضروری ہے. پھر کہاں وقف کرنا ہے, کہاں ٹھہرنا ہے, کہاں نہیں ٹھہرنا, یہ بھی سیکھنا چاہیے. اس لیے ایک کام یہ کر لیں اس رمضان شریف میں تھوڑا سا وقت یہ بھی نکال لیں کہ ہم اپنے قرآن مجید کو درست کر لیں. قاری سے یاری لگائے, صبح کا وقت کوئی بھی وقت ہو, مانگے تھوڑی سی محنت, تھوڑی سی کچھ پیر ویر دبا دے, کچھ سر میں تیل مالش کر دے, قاری صاحب مہربانی کر کے تھوڑا سا ہمیں بھی نورانی قاعدہ پڑھا دو, تھوڑا قرآن مجید پڑھا دو, درست کر لیں. ٹھیک ہے نا جی. اور تراویح کے متعلق, تراویح میں اس چیز کا اہتمام کریں کہ یہ تین روزہ دس روزہ جلدی جلدی بس مار دھاڑ مار دھاڑ نہیں, اس کا اہتمام کریں کہ قرآن پاک تلاش کریں کہ جی جہاں اچھا پڑھا جاتا ہو اہتمام ہو جاؤ. قاری اس کا حافظ جی کو کہے اہتمام سے جی آپ اطمینان سے پڑھیں, اچھا پڑھیں. ٹھیک ہے تھوڑا سا وقت ہی زیادہ لگے گا نا, تو یہ وقت جو زیادہ لگ رہا ہے یہ بھی اللہ کے راستے میں. جو تکلیف سے کون انکار کرتا ہے کہ تکلیف نہیں ہے, تکلیف تو ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہے یہ تکلیف رائے گا تھوڑی ہے, اس تکلیف پر بھی اجر ہے. ارے میاں کمانے میں بھی تو کتنی تکلیف ہے, کیا کوئی کمانا کوئی آسان کام ہے؟ مشین کے نیچے گھسے ہوئے, ڈمپر کے نیچے گھسے ہوئے انسان محنت سفر کر کر کے کہاں کہاں جاتا ہے, ایک شہر سے دوسرے شہر بھی جاتا ہے, تو تکلیف ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کرتا ہے کیوں؟ اس کو پیسہ نظر آتا ہے, کوئی چیز نظر آ رہی ہوتی، کہتے ہیں اپنے بیوی بچے ہیں، ماں باپ کا آپریشن، ماں کا آپریشن ہو رہا ہے، بیوی کا علاج ہونا ہے، کوئی ہے، انسان کرتا ہے، تکلیف برداشت کرتا ہے. تو یہ جو تکلیف ہے، روزہ رکھ رہا ہے اس میں بھی تکلیف ہے، اور تراویح پڑھ رہا ہے اس میں تکلیف ہے، لیکن اس تکلیف پر آخرت کا اجر ہے. لہذا اور پھر 20 رکعت پوری تراویح پڑھے، اور تراویح پڑھنے کے بعد اگر ختم بھی ہو جائے، مان لو 15 دن 21 دن 25 27 دن، پھر پورا رمضان شریف پڑھنا، یہ سنت موقعہ ہے. لہذا 20 رکعت تراویح پڑھنا اور پورے رمضان شریف میں پڑھنا، یہ دونوں الگ الگ سنتیں ہیں، ان دونوں کا اہتمام کریں، اور سنت بھی موقعہ ہے. ہو گیا نا یہ تراویح کے متعلق. اور ایسے قاری کا اچھا کہ جو اچھے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، جلدی جلدی والی بات نہ ہو. سحری کے متعلق یہ بات کرنی تھی کہ سحری میں قربان گئی اللہ تعالی پر، کہ کتنا نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ سحری میں تاخیر کرنا یہ اللہ تعالی کا پسندیدہ عمل ہے، پسند ہے اللہ تعالی کو. تو پتہ ہی چلا کہ اللہ تعالی روزہ رکھ کے ہمیں تکلیف نہیں دینا چاہتے، ورنہ پہلے سے. لہذا جب شروع میں روزہ فرض ہوا تو عالم یہ تھا کہ رات کو سونے سے پہلے جو کھا لیا کھا لیا، صبح اٹھ کر کچھ کھانے کی اجازت نہیں تھی، ایسے تھا پہلے ابتدا میں روزہ. پھر اللہ تعالیٰ نے اور آسانی فرما دی، اللہ اکبر، کہ صبح سونے کے بعد اٹھ کر بھی سحری کر سکتا ہے. اس علاقے والوں کے لیے خاص بات پیش کرنی تھی، وہ یہ کہ ہمارے یہاں فجر کی اذانیں بڑی جلدی ہوتی ہیں، ابھی سحری کا وقت باقی ہوتا ہے کہ لوگ اذان دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہمارے اس علاقے میں بہت بڑی کوتاہی کمی ہے، سمجھانے پر بھی نہیں مانتے. اس لیے اذانوں پر روزے کو شروع کرنا، اور اذانوں پر اس علاقے میں، اس علاقے کے لیے خاص بتاتا ہوں، اذانوں پر روزہ شروع کرنا اور اذان پر روزہ کھولنا، یہ کام نہ کیجیے، کیونکہ لوگ اذانیں جلدی بھی دیتے ہیں، شام کو مغرب کی اذان جلدی دے دیتے ہیں، احتیاط نہیں ہے. اور صبح فجر کی اذانیں، ابھی سحری کا وقت باقی ہوتا ہے کہ فجر کی اذانیں شروع کر دیتے ہیں. یہ ہمارے علاقے کی بات میں بتا رہا ہوں. اذانوں کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، 5-5 منٹ بھی باقی ہوتے ہیں اور یہ اذانیں دینا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے آسان ترین طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ نقشہ حاصل کریں. یہ نقشہ جیسے یہاں بھی لکھا ہوا ہے، نقشہ لے، سیکھ لے کہ کیسے اس میں دیکھنا ہے. اس میں صبح صادق کا جو وقت ہے، وہ صبح صادق کا وقت ہے سحری کے ختم ہونے کا وقت، یعنی اب اس سے روزہ کی ابتدا ہو رہی ہے، اس کو سیکھے. جیسے مثال لے لیجئے، آج میرے خیال میں 4:38 یا 39 پر تھا ایسے وقت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج کوئی آدمی روزہ رکھے تو 4:38 تک وہ سحری کر سکتا ہے بس. لیکن احتیاط یہ ہے کہ 3-4 پہلے بند کر دیں، ہے نا، تاکہ کیونکہ گھڑی کبھی آگے پیچھے ہوتی ہے. لہذا اس علاقے والوں پہ، اس علاقے کے اندر خصوصاً اذانوں پر اعتماد کرنا میرے دوستو درست نہیں ہے، کیونکہ لوگ جلدی اذانیں دے دیتے ہیں. ابھی 5-5 بھی سحری میں باقی ہوتے ہیں کہ اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے. اس لیے سحری میں یہاں کے اذانوں پر اعتماد کرنا درست نہیں ہے کہ اذان، اور اذان ہو رہی ہے تو جب تک سحری کھا رہے ہیں. اور عجیب ہے، اذان ہوتی ہے، اذان کے آخر تک سحری، اذان کا وقت ہو، سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے. اس لیے گھڑیوں کو سے ملائیں اور نقشوں سے اپنے روزوں کی ابتدا کریں. اور اسی طرح سے یہ بھی بے احتیاطی دیکھی گئی ہے، کیونکہ اس علاقے میں وہ یہ کہ مغرب کی اذانیں جلدی شروع کر دیتے ہیں، لہذا اس میں بھی جو مغرب کا وقت ہے وہی روزہ کے کھلنے کا وقت ہے، یعنی افطار کا وقت ہے، وہ روزہ بند ہونے کا وقت، روزہ مکمل ہونے کا وقت. لہذا اس سے 2-3 احتیاط کر لیں کہ 3 رک جائے احتیاطاً. لہذا 2-3 اذانیں بعض مرتبہ وقت سے پہلے شروع ہو جاتی ہیں، سمجھ میں آگے نا یہ بات. اس میں روزے میں ذرا تھوڑی سی احتیاط بتائی جا رہی ہے. اور روزہ کھولنے کی جو دعا ہے وہ دعا مختصر ہے، یہ اکثر جو چارٹ وغیرہ پر لکھی ہوتی ہے یہ دعا ثابت نہیں ہے. حدیث شریف میں جو دعا آئی ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، بس یہ دعا ہے جو ابو داؤد شریف کی روایت میں موجود ہے، چھوٹی دعا ہے. اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت. بس یہ دعا مختصر ہے. اگر سحری کے متعلق بتا دیا کہ سحری میں احتیاط کرے، اپنے نقشے حاصل کرے، نقشے لے، سیکھ لے کہ جی نقشے پہ کیسے عمل کیا جاتا ہے، کیا طریقہ ہے، سیکھ لے. نہ ہو کسی کا نقشہ، یہاں سے آ کے دیکھنا چاہے دیکھ لے، لیکن اتار کے نہ لے جائے. یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے. اور مغرب صبح صادق کا جو وقت ہے وہ سحری کے انتہا کا وقت ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ذرا دو تین منٹ پہلے بند کر دیں. اور پسندیدہ عمل یہی ہے. اور سحری کھانا اتنا بھی ضروری نہیں ہے کہ پہلے ہی پیٹ بھرا ہوا ہے، اوپر زور ٹھوسے جا رہے ہیں کہ جی شام تک پتہ نہیں مر ہی جائیں گے ہم. اب سارا دن نتیجہ کیا ہوتا ہے، سارا دن کھٹی ڈکارے آ رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے. عجیب بات یہ ہے کہ رمضان شریف کے 29 یا 30 روزے رکھنے آسان ہے، اور غیر رمضان میں ایک روزہ رکھنا مشکل ہے. کیوں جناب؟ تجربہ ہے نا، غیر رمضان میں ایک روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور رمضان شریف کی عجیب برکتیں ہیں. ایک تو ماحول بھی ہوتا ہے، سبھی روزہ رکھتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف میں خاص برکت رکھی ہے، اور وہ برکت یہ بھی ہے کہ افطار رزق بڑھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. لہٰذا وہ عام آدمی وہ ساری زندگی جو چیزیں نہیں کھاتا سارا سال، رمضان شریف میں دے پکوڑے پہ پکوڑا، چھولے، چاٹ اور فروٹ اور کیا کچھ، دہی بڑے بھی، اتنا دہی بڑے کھاتا ہے کہ جب سجدے میں جا کر کہتے ہیں اللہ اکبر تو دہی بڑا کہتا ہے پہلے میں بڑا ہوں، وہ پہلے باہر نکل رہا ہوتا ہے. یہ بات میرے مرشد نے سنائی کہ دہی بڑا پہلے نکل رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں بھی تو بڑا ہوں، اللہ تو بڑا ہے، میں بھی بڑا ہوں، وہ بھی نکل رہا ہوتا ہے. اور ایک بات اور عرض کرنی تھی رمضان شریف کے متعلق، وہ یہ کہ افطار کی وجہ سے مسجد کی جماعت کی نماز چھوڑنا، یہ میرے دوستو اس گناہ کو ہم نہ لیں. یہ گناہ ہے کہ افطار کھانے کی وجہ سے، خصوصاً افطار پارٹی ہو، اگر جی کسی نے افطار کی دعوت کی ہے، اب کیا کرتے ہیں، او نہیں جی ہم یہیں جماعت کر لیں گے، تو میرے دوستو ٹھیک ہے جماعت کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن مسجد کی جماعت ترک کرنا یہ مستقل گناہ ہے. لہذا افطار کھانے کی وجہ سے مسجد کی جماعت کی نماز کو نہ چھوڑے، مسجد میں جائے، بعد میں کھا لے دوبارہ، مغرب سے عشاء تک کھاتا رہے، لیکن اہتمام کرے کہ مسجد میں جا کر چاہے تھوڑا کھا کر جلدی چلا جائے، لیکن اہتمام اس بات کا کرے کہ مسجد کی جماعت کی نماز نہ چھوڑے صرف افطار کی وجہ سے. اور روزے میں دو گناہ سے بچنے کا زیادہ اہتمام کریں، ایک تو بدنظری ہے، عورتوں کو دیکھنا، لڑکوں کو دیکھنا، ٹائم پاس کرنے کے لیے اخبار بینی، اخبار کا مطالعہ، سارے رسائل رسالے پڑھے جا رہے ہیں، سارے میگزین کھنگالے جا رہے ہیں، یا ٹی وی پر ٹائم پاس کیا جا رہا ہے، تو میرے مرشد فرماتے ہیں یہ ٹائم پاس نہیں ہو رہا، یہ ٹائم فیل ہو رہا ہے. اور دوسرا جو گناہ ہے وہ غیبت کا گناہ ہے، کہ مسلمان کی برائیاں کرنا، قصے اور کہانیاں اور گپ اینڈ شپ، اس میں وقت ضائع کرنا ہے. ان دو گناہ سے بچنے کا اہتمام کریں. یہ رمضان شریف کے متعلق چند باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے ہم سب کو. ایک تو تراویح کے متعلق تھی کہ تراویح 20 رکعت پڑھے اور پورا رمضان شریف پڑھے، اور دوسری بات تراویح وہاں پڑھے. اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ حافظ قرآن کو تراویح کے لیے پیسہ نہیں دینا چاہیے، قرآن پاک سنانے کے لیے، یہ درست نہیں ہے حافظ قرآن کو پیسہ دینا. بلکہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی حافظ نہ ملتا ہو، سب کہتے نہیں پیسہ لوں گا میں، تو فرمایا اس سے بہتر یہ کہ پھر تم علم ترک کیف کی تراویح پڑھ لو، لیکن پیسہ مت دو. ایسے قاری قرآن قاریوں کے پیچھے، حافظوں کے پیچھے جو پیسے مانگتے ہو، یا حافظ پیسہ نہ مانگے کمیٹی والے دے رہے ہیں، نہیں ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں. ارے بھائی اللہ کے لیے دے رہے ہو اگر، تو جب وہ قرآن پاک اگر اگلے سال نہیں سنائے گا تب بھی اللہ کے لیے دو گے؟ اس کو دے گا بھائی؟ ہے کوئی اتنا اللہ والا کہ جو حافظ جی اس سال دوسرا حافظ آیا، لیکن جو پچھلے سال جس نے قرآن مجید سنایا تھا، نہیں ہم اس کو بھی دیں گے. کیوں؟ اس نے پچھلے سال سنایا تھا، دیں گے کوئی؟ ہے کوئی؟ یہاں تو لوگوں سے اماموں کی تنخواہ نہیں نکلتی ہے. امام صاحب کو کہتے ہیں زکات پہ گزارا کرو، زکات لو بس اور کھال دے دیں گے ہم تمہیں، خبردار جو تنخواہ مانگی، اور تراوی کے لیے پیسہ دیں گے. اس کے لیے چندہ کرنا بھی درست نہیں ہے. لہذا تراوی میں یہ اہتمام کریں، ایک ہو گیا نا کہ 20 رکعت پوری پڑھے اور پورے مہینہ پڑھے تراوی 20 رکعت، اور ساتھ میں قرآن پاک کے ایسے قاری کا انتخاب کرے حافظ کا کہ جہاں پر قرآن پاک کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھا جاتا ہو، جان چھڑانے کے لیے نہ ہو. سمجھ میں نہیں آ رہا کسی کی، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ حافظ کی سمجھ میں بھی نہیں آتا، صرف وہ ایک پڑھنے والا سمجھتا ہے اور ایک اس کے پیچھے سننے والا، صرف ان دونوں کو پتا ہوتا ہے، باقی کسی حافظ کے بھی پلے نہیں پڑتا کہ یہ کیا قرآن پاک پڑھ رہا ہے، چاہیے اس کا اپنا قرآن نازل ہوا ہے کوئی عجیب عالم ہے یہ. اور دوسری شہری کے متعلق عرض کی تھی یہ بات کہ یہاں پر ہمارے اس علاقے کے اندر فجر کی اذان رمضان شریف میں وقت سے پہلے دی جاتی ہے، ابھی شہری کا وقت باقی ہوتا ہے کہ اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، لہذا اس کے لیے اذانوں پر اعتماد نہ کریں. اور اسی طرح سے روزہ کھلنے کا جو وقت ہوتا ہے، مغرب کی اذانیں بھی تجربے سے دیکھا گیا کہ وہ جلدی دے دیتے ہیں، اس کے لیے بھی نقشوں پر کریں، اور نقشے میں بھی 2-3 منٹ پہلے سحری بند کر دیں اور افطار میں احتیاطاً 2-3 منٹ کا انتظار کر لیں، اور رمضان شریف میں 2 گناہوں سے خاص طور پر بچے، کیونکہ رمضان شریف ہے ہی تقویٰ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے. اور وہ کیا 2 گناہ؟ ایک تو نظر کی حفاظت کریں، مت کسی کی ماں بہن بہو بیٹی اور عورتوں اور لڑکوں کو دیکھیں، فلمیں اخبار دیکھنا، فلمیں دیکھنا، وقت کو ٹائم کو پاس کرنا جو کہ فیل ہو رہا ہے. اور دوسرا غیبت کے گناہ سے بچیں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے رمضان شریف کو ہمارے لیے اپنی دوستی اور تقویٰ کا ذریعہ بنا دیں، اپنی فرما برداری کا ذریعہ بنا دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحابه وبارك وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری گناہ کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما، ہمارا ظاہر اور ہمارا باطن اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے. اے کریم مالک، ہم میں سے جس کو جس گناہ کی عادت ہو، گندے اخلاق ہو، اس کو گناہ کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما، عبادت کا ذوق اور شوق نصیب فرما. یا اللہ مردو ہم لوگوں کو توفیق عطا فرما، ایک مٹھی داڑھی رکھیں، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھیں یا اللہ، اور اپنے کرم سے ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجیے. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اور یا اللہ اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما. میرے لیے بھی دعا فرما دیجیے، کچھ دن سے طبیعت ناساز ہے، قرآن مجید بھی سنانا ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ گلا اور سینے میں قوت عطا فرما دے، نزلہ سے بچا لے، ہر بری بیماری سے بچا لے، گناہوں کی بیماری سے بھی اللہ ہمیں حفاظت نصیب فرما. ہمارے گھر والوں میں، بچوں میں بھی جو بیمار ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما. ہمارے دوستوں رشتہ داروں میں اور عالم کے سارے عالم کے مسلمانوں میں جو بیمار ہیں، یا اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما. اور یا اللہ اپنے کرم سے ہم مسلمانوں کے دلوں میں اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اور دوسرے مسلمان کی عزت ڈال دیجئے. یا اللہ جو ہمارے شہر میں خصوصاً یہ جو یا اللہ فرقہ واریت، عصبیت اور قومیت کا جو زہر ہمارے دلوں میں ہے، ہماری روحوں میں ہے، گندے اخلاق ہیں، یا اللہ اس سے پاک فرما دیجئے. یا اللہ مسلمانوں میں آپس میں محبت ڈال دیجئے، ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے لیے ادب کرام ڈال دیجئے. یا اللہ تعالیٰ یہ جو رنگ کا اور نسل کا اور قومیت کا زہر ہے، یا اللہ اس سے ہم مسلمانوں کو حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ باہمی شیر و شکر فرما دیجئے، ایک بنا اور نیک بنا دیجئے. اور یا اللہ جو پورے ملک میں بارشوں کا سلسلہ ہے اور سیلاب کا سلسلہ ہے، یا اللہ اس کو عافیت سے تبدیل فرما دیجئے. یا اللہ متاثرین کی مدد فرما دیجئے، ہم لوگوں کو بھی توفیق دیں کہ ہم اپنے بھائیوں کی مدد کریں، جان سے، مال سے، آبرو سے. اور اے کریم مالک، جو متاثرین ہیں اللہ،
اپنے کرم سے ان کی مدد فرما دیجئے. یا اللہ مدد کی ہم کو بھی توفیق عطا فرما دیجئے, ان کے نقصان کا ازالہ فرما دیجئے, اور یا اللہ تعالی مزید تباہیوں سے, اور یا اللہ مزید یا اللہ تعالی نقصان سے بچا لیجئے. اے کریم مالک فضل فرما دیجئے, یا اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے, اے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے. آپ کا مبارک اور مقدس مہینہ رمضان شریف کی آمد آمد ہے, یا اللہ اس کے صدقے میں مسلمانوں پر رحم فرما دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے محبوب ہیں, اس نبی رحمت کے صدقے میں یا اللہ مسلمانوں پر رحم فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب پر اپنی رحمت کو عام فرما دیجئے, یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب پر اپنی رحمت کو عام فرما دیجئے. یا اللہ تعالی مسلمانوں کو, عالم اسلام کو ایک فرما, مصیبت سے, غم سے, بلاؤں سے, اور یا اللہ دشمنوں سے حفاظت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے اس مل بیٹھنے کو اپنی محبت کا ذریعہ بنا, ہمارے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا, ہمارے گھر والوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا, ہمارے اساتذہ, رشتہ دار, ماں باپ, بہن بھائی, دوست احباب, متعلقین اور مسلمانوں کے لیے اللہ اس کو صدقہ جاریہ بنا دیجئے اور نجات کا ذریعہ فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو سلامتی ایمان, سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا میں رکھیے, اور سلامتی ایمان, سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. رمضان شریف کی آمد آمد ہے, یا اللہ تعالی مقبول روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تراویح میں قرآن پاک سننے سنانے کی, اور یا اللہ اس کو قبول بھی فرما لیجئے, اور یا اللہ ذوق و شوق اس رمضان شریف کو ہمارے لیے تقویٰ کا ذریعہ بنا دیجئے, ہم سب کو اپنا ولی اور دوست بنا دیجئے, ہمارا ظاہر ہمارا باطن اپنے پیار کے قابل بنا دیجئے. اللہ یا اللہ ہم پر سب پر رحم فرما دیجئے. صلی اللہ علیہ